بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 23 اکتوبر 2009 مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں پاکستان کے موجودہ حالات پر تبصرہ کیا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الشورى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، حالات پاکستان کے جس رخ پر جا رہے ہیں اور جو شکل اختیار کر چکے ہیں، وہ ظاہر بات ہے بہت ہی خوفناک ہے، محیب ہے، پریشان ہونے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا نقشہ کھینچا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسی بستی کی جو بہت ہی امن و امان تھا، جہاں پر لوگ بھی مطمئن تھے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تمام ضروریات زندگی انہیں آسانی سے حاصل ہو رہی ہیں، امن ہے، امان ہے، خوف اور دہشت جو ہے وہ دور دور آس پاس نہیں پھٹک رہی. آمنتم مطمئنتم یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان. اس بستی کا رزق، یعنی اس بستی کے لیے جو اللہ نے رزق طے کر دیا، وہ ہر طرف سے چلا آ رہا ہے، فراوانی ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، ان احسانات کی ناقدری کی، ناشکری کی. پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس اڑا دیا، دو عذاب مسلط کر دیے، بھوک اور خوف. بما کانوا یصنعون، اور اللہ ظالم نہیں ہے، بلکہ یہ نتیجہ تھا ان کی اپنی حرکتوں کا، اپنی کرتوتوں کا، وہ جو ناشکری کی ہے، ناقدری کی ہے، اس کا نتیجہ. اس ایک آیت نے ہماری اس وقت کی پوری صورتحال کی نقشہ کشی بھی ہے، اور ان حالات، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے، اس کا جواب بھی موجود ہے. یہ ہے وہ رہنمائی. خوف اور دہشت، ہر طرف ہے، تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں، ہر طرف ناکے لگے ہوئے ہیں، ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہے، کچھ پتہ نہیں کب کہیں دھماکہ ہو جائے، کیا ہو جائے۔ یہ تو اندر کی کیفیت ہے، وہ قبائلی علاقے جن پر اس وقت ہم فوج کشی کر رہے ہیں امریکہ کے دباؤ پر، امریکہ کی غلامی میں جو ہمیں $4 ملتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ پھر اس کا تو حق شکر ادا نہیں کریں گے تو وہ یہی گردن مروڑ دے گا، لہذا اس کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے۔ وہاں کیا حالات ہیں؟ وہاں تو عرصہ دراز سے ڈرونز جو ہیں وہ گھومتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، جہاز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کب کس کے اوپر بمبارمنٹ ہو جائے کچھ پتہ نہیں، خوف و ہراس کی وہ کیفیت۔ جب فضا میں ڈرونز گھوم رہے ہوں اور وہاں کے جو ہے ان کے امریکہ کے گن شپ ہیلی کاپٹرز ہوں اور فائٹر طیارے ہوں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کب راکٹ آئے گا، کہاں سے آئے گا اور کس کے گھر کی باری آئی ہے، اور بے شمار بے گناہ لوگ روز مر رہے ہوں، شاید اب ہمیں تھوڑا سا ان کا احساس ہوا ہو کہ یہاں بھی جب وہ دہشت کی فضا ہے کہ کہیں بم پھٹ سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، تو کیا کیفیت ہوتی، ورنہ ہم تو بے خبر تھے، نچنت۔ تھوڑا سا ذرا ماضی کو یاد کریں، ابھی ہم نے بار بار مٹھائیاں کھائی ہیں قومی سطح پر، چیف جسٹس باہر ہو گئے مٹھائی تقسیم ہو گئی، نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمہ خارج ہو گیا مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، نون لیگ کو فلاں کامیابی حاصل ہو گئی مٹھائیاں بٹ رہی ہیں کھلائی جا رہی ہیں، لیکن اب وہ خوف اور دہشت کی فضا جو ہے وہ مسلط ہے اور لوگوں کے جو ہے وہ طوطے اڑے ہوئے ہیں۔ فضا قہم اللہ لباس الجوع والخوف، اور قرآن کہتا ہے بما کانوا یصنعون، یہ سارا نتیجہ انسان کے اپنے کرتوتوں کا ہے، بد اعمالیاں۔ اس لیے کہ جب شکر ادا کرنا کی بات ہوتی ہے تو شکر کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا شکر زبان سے بھی ادا کرو، اپنے عمل سے بھی ادا کرو، اس کے بندے بنو، واقعی وہ رب ہے، اسی کی شریعت پر عمل کرو، اسی کو نافذ و قائم کرو، اسی کے دستور اور قانون کو، یہ شکر کا تقاضا تھا۔ اس کے لیے ہم تیار نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ کو رشوت دے دیتے ہیں تھوڑی بہت، یہ نفس میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، زندگی کا اصل رخ جو ہے وہ مادہ پرستی کی طرف ہے، دنیا پرستی کی طرف ہے، نفس پرستی کی طرف ہے۔ ہاں نماز پڑھ لیں گے، اس میں ایک پیوند کاری کر لیں گے دین کی، نماز کی حد تک اللہ کا حکم مان لیں، اگرچہ وہ نماز ہماری کیا ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ، کہ نماز تو اللہ کے سامنے حاضری کا نام ہے، حضوری کا نام ہے، ہم کلامی کا نام ہے، مناجات کا نام ہے، ایمان کی یاد دہانی کا نام ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کب ہم نے نیت باندھی اور کب سلام پھیر دیا امام کے ساتھ، اور اس پورے عرصے کے دوران ایک آٹو کے انداز سے ہمارا معاملہ جو ہے وہ سارا چل رہا ہے، باقی کس کے حضور حاضر ہیں، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا تسبیحات ہیں، کیا مناجات ہیں، کیا رب سے ہم کلام ہیں، اس کا کوئی شعور ہی نہیں، بلکہ دنیا بھر کے تمام مسائل کے بارے میں سوچنے کا ایک موقع نصیب ہو جاتا ہے۔ ویسے تو آدمی اور مصروفیات میں رہتا ہے، سوچنے کا موقع نہیں ملتا، یہاں ان تمام چیزوں کے اوپر دنیاوی معاملات پہ غور کرنے کی ایک آپ کو نوبت ملتی ہے، موقع میسر آتا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے، پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، خیالات کا تانا بانا بنا جا رہا ہوتا ہے، یہ رشوت ہے۔ یا ایک رشوت اور ہم نے کہا کہ جو ہمارے سرمایہ دار طبقہ ہے، پیسے ہیں جن کے پاس کھلے، عمرے بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، کاروبار وہ چلے گا زمانے کے مطابق، رواج کے مطابق، اس میں کوئی حرام کی آمیزش ہے یا نہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، شریعت کے مطابق ہے یا نہیں کوئی پرواہ نہیں، جھوٹ فریب دھوکہ ملاوٹ سب کچھ کریں گے، سب جائز۔ یہ ہے ناشکری، ناقدری، کہ نہ خود دین پر عمل کرنا نہ اس کو قائم کرنا۔ باقی یہ ہے صورتحال اور میں آج جو یہاں بیٹھا ہوں تو کچھ بے رب سے خیالات ذہن میں ہیں، لیکن دو مقامات قرآن مجید کے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے کچھ رہنمائی ہمیں ملے گی حالات کو سمجھنے میں. اس لیے کہ ایک مسئلہ بڑا یہ ہے کہ ہم دجالی فتنے کے دور میں ہیں، اور دجل کیا ہے اس کی حقیقت کو سمجھیے. دجل کیا چیز ہوتی ہے؟ فریب. حقیقت کے اوپر فریب اور جھوٹ کا پردہ ڈال دیا جائے، چھپا دیا جائے حقیقت. وہ جو کسی شاعر نے کہا وہ بالکل صحیح ہے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. اپیرنٹلی آپ کو دکھائے کچھ جا رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے. آپ کے یہی کان سن رہے ہیں کچھ باتیں، یہی آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں، لیکن جو یہ کان سن رہے ہیں اور جو یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے. یہ ایک درجے میں تو دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے جو غیب کے پردے میں رکھی تو یہی تھی، اصل حقائق سے ہم ذرا محجوب ہیں، ہمیں یہ دنیا ہی حقیقت نظر آتی ہے، متاع الغرور، حالانکہ یہ خود دھوکا ہے، دھوکے کا سامان. ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے کاز افیکٹ ریلیشن سے، کھان ہر چیز جو ہے رزق اللہ نے طے کر دیا ہے، لیکن ملتا ہمیں اسباب و علل کے پردے سے ہے. اس نے محنت کی ہے، اس نے کمایا ہے، اس نے محنت نہیں کی اس کو نہیں ملا. رازق اللہ ہے، دینے والا وہ ہے، طے اس نے کر دیا، لیکن رزق ملتا ہے ہمیں اسباب کے پردوں سے ہو کر. چنانچہ ہمارا یقین اسباب پر ہے، اللہ پر نہیں. یہ تو ایک وہ حقیقت ہے جو اس دنیا کے ساتھ ہے، اور اسی میں امتحان ہے ہمارا، سارا امتحان یہی ہے. اسباب پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے یا مسبب الاسباب. رزق جو میں کہا رہا ہوں، حرام کی روزی کھا رہا ہوں لیکن چھوڑ دوں گا تو اب بچے بھوکے مریں گے، اس لیے کہ کہیں اور جاب تو ملتا نہیں ہے، بے روزگاری ہے، مشکل سے ایک جو ہے رزق کا ذریعہ بنا تھا ہے حرام کا. اسباب کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ چھوڑ دیا، اور سب بتائیں گے آپ کو، ساتھی دوست احباب عزیز رشتہ دار ہمدرد سب کہیں گے خبردار، ایسا خیال بھی دل میں نہ لانا، بھوکو مر جاؤ گے. رب کہتا ہے رازق میں ہوں، تم اگر میری وجہ سے تقوی کی وجہ سے حرام کو چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایسے ذرائع سے رزق پہنچاؤں گا کہ تمہیں سان گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن جب تک وہ ذرائع ہمارے سامنے کھلے ہوئے نہ ہوں ہمیں یقین نہیں ہے. یہ سارا معاملہ، یہی تو امتحان ہے. لیکن یہ دجالی فتنے کے دور میں کیا ہے؟ جو کھلی حقیقتیں ہیں وہ بھی ہمیں دنیا میں اس طرح سے دکھائی جاتی ہیں، دنیا کی شیطانی قوتیں، کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. جس کے سب سے بڑی مثال اس دور میں، بڑی واضح مثال، 9/11 کا واقعہ ہے، جو سائنٹیفک حقائق کی روح سے بھی ثابت ہو گیا کہ جھوٹ فریب ایک بہت بڑی سازش. اور واقعاتی شہادتیں بھی ہیں ہر طرح کی. اگر واقعی القاعدہ کے پاس ان کے اتنے لمبے ہاتھ تھے کہ ایسا حادثہ کر سکتے ہیں، وہ امریکہ کی ناک رگڑ سکتے ہیں ٹوین ٹاورز، تو اس کا 1/10 بھی اس کے بعد کوئی واقعہ نہیں ہوا. لیکن اصل بات تو یہ کہ جس طور سے ہوا ہے ساری دنیا جانتی ہے، اب یہ حقائق ہیں واضح ہو چکے ہیں. وہ بلڈنگ جس طریقے سے گری ہے وہ صرف ایک ہی شکل ہوتی ہے، کہ جب کسی ہائی رائز بلڈنگ کو گرانے کے لیے اس کی بنیادوں میں، اس کے پورے سٹرکچر کے اندر ایک خاص انداز سے ایمونیشن جو ہے وہ فٹ کیا جاتا ہے، اور ایک خاص ترتیب سے اس کو جو ہے وہ دھماکہ کیا جاتا ہے، اور اس میں یورینیم کی بھی ایک خاص مقدار ہوتی ہے تاکہ وہ سٹیل میلٹ ہو جائے. اس لیے کہ وہاں ہائی رائز بلڈنگ جو ہے وہ سٹیل گلاس کی ہوتی ہے، اور یہ جو جہاز کا فیول اگر کتنا بھی تھا اور اس سے جو آگ بھڑکی، وہ آگ اس ٹمپریچر کو ٹچ نہیں کر سکتی، اس کے قریب بھی نہیں جاتی کہ جو سٹیل کو میلٹ کرنے کے لیے چاہیے. اور پھر اگر وہ بلڈنگ جو ہے اگر اس کی وجہ سے گری ہے، اس کے لیے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اوپر کی بلڈنگیں گری ہیں وہ جل گئی ہیں، اس کا ملبہ نیچے آیا، اس کا ملبہ اس سے نیچے آیا. 110 منزلہ بلڈنگ کو گرنے میں ٹائم لگتا ہے، اور وہ بلڈنگ گری کس سپیڈ سے ہے؟ فری فال سپیڈ سے. فری فال سپیڈ کیا ہے؟ کہ آپ کسی آبجیکٹ کو, فزیکل آبجیکٹ کو اوپر خدا سے پھینکیں اور وہ کس تیزی سے زمین پہ آئے گا وداؤٹ اینی ہنڈرنس, کوئی اس پہ رکاوٹ نہیں, وہ یوں آ جائے. یہ اتنا بڑا ڈراما تھا, بہت بڑا ڈراما, لیکن آپ نے دیکھا ساری دنیا کو باور کرا دیا گیا. اس کے اندر ذریعہ بہت بڑا جو ہے وہ آج کا میڈیا ہے. میڈیا نے اسی وقت ساری دنیا میں وہ نشر کر کے دکھانا شروع کر دیا, اور ابھی ٹوئن ٹاور سے دھواں نکل رہا ہے اور توپوں کا رخ پھیر دیا گیا افغانستان, اسامہ, طالبان, بغیر کسی ثبوت کے. اور یہ تو جو کچھ تحقیقات ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی امریکہ میں رپورٹ چھپ چکی ہے کہ وہ غیر مصدقہ ہیں, جو آفیشل رپورٹس ہیں. ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ حقائق کو چھپا دیا گیا, مانا انہوں نے, لیکن ساری دنیا تو اس کے بعد سوار ہو گئی نا, ہر ایک کو یقین آ گیا, او بہت بڑا ظلم, اتنا بڑا ظلم, اور اس میں پتہ نہیں کتنے ہزار مارے گئے کہا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو تعداد بہت کم تھی, اس لیے کہ اس میں جیوز جو کام کرتے وہ تو آئے نہیں تھے, انہیں تو پتہ تھا. دن وہ سلیکٹ کیا گیا کہ جب وہ چھٹی پر ہوتے ہیں, اس لیے کہ اصل سازشی عنصر تو ہے ہی وہ پیچھے. موساد اور سی آئی اے, ان دونوں کا آپس میں یہ ایک ملی بھگت تھی جس سے یہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈرامہ سٹیج, اور یہ ججل کی سب سے بڑی مثال ہے. اس دور سارے مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے ان کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ اور عالمی قوتوں کے ساتھ, کہ ہاں بہت بڑا ظلم, بہت بڑا ظلم, بہت بڑا ظلم, لہذا افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے. یہ ہے دجل. آج وہی دنیا کہہ رہی ہے, لیکن اب اس کا فائدہ کوئی نہیں. اب سیڈیز مل رہی ہیں کہ یہ سب جھوٹ تھا, ڈرامہ تھا, ثبوت دیے جا رہے ہیں, سالڈ پروف ہے, حقیقت ہے, ثابت کر کے دکھایا گیا کہ جب کسی ہائی رائز بلڈنگ کو گرایا جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے اندر سے یوں ایک دم بیٹھتی ہے فری فال سپیڈ, اس لیے کہ خاص طریقے سے پوری بلڈنگ میں ایکسپلوسیو فٹ کیے جاتے ہیں اور بنیادوں کے تک کے اندر ہوتے ہیں, بالکل اسی انداز سے وہ بلڈنگ بیٹھتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ہے دجالی دور اور دجالی فتنے کے مظاہر. اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے, میڈیا کے ذریعے حقائق سے توجہات ہٹانے کے 100 طریقے ہیں جو اختیار کیے جاتے ہیں. جب چاہے میڈیا کسی کسی کو آسمان پہ اٹھا دے, اور جب چاہے زمین پہ گرا دے, جب چاہے رائے عامہ کو بدل دے. اور امریکن میڈیا تو خاص طور پر, یہاں کا میڈیا پھر بھی ایک حد تک آزاد ہے, وہ تو 100% نیوز کے کنٹرول میں, وہ سی بی سی ہو, ان کا چینل ہو, وہاں کے جو بھی نیوز چینلز ہیں, جو بھی ان کے ٹی وی چینلز ہیں جو سب سے زیادہ مقبول ہیں, سب ان کے کنٹرول. اور یہ ساری دنیا جانتی ہے. اقبال نے اس حقیقت کو بہت پہلے دیکھ لیا تھا کہ اب یہ میڈیا اور سرمایہ اس کے ذریعے اتنا بیوقوف بنایا جا سکتا ہے کہ جمہوریت کیا ہے؟ فراڈ ہے. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن, اندروں چنگیز سے تاریک تر, ایک ایک وہاں کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے کتنے, اس کی الیکشن کمپین کو چلانے کے لیے کتنا خرچ ہوتا ہے, اور کون کر رہا ہوتا ہے پیچھے ان کو سپورٹ, اور سارا میڈیا اس کے مطابق, وہ جب چاہے ایک دن میں رائے عامہ بدل دیں. یہ ساری صورتحال جو ہے, اور یہ آج کل کے وہ حقائق ہیں, ان کو ایک بار بار جن کے تجربے ہمیں ہوتے ہیں, اور ہم پھر اصل حقیقت کو بھول جاتے ہیں. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ سارا غصہ جو ہے وہ طالبان. اب ہمارے یہاں جو بہت بڑی دھاندلی کی گئی ہے پاکستان میں اسی حوالے سے, سن 2007 میں سوات میں فوج داخل ہوئی تھی, اور فوجی ایکشن جو اب ہوا ہے وہ 2009 میں ہوا, 2 سال سے فوج وہاں موجود ہے. وہاں طالبان کا کوئی وجود نہیں تھا, طالبان نام کی کوئی شے نہیں تھی, وہاں کی مقامی تحریک صوفی محمد صاحب کی ایک تھی، جن کا طالبان سے نہ کوئی جغرافیائی تعلق اور نہ کوئی نسلی اور تاریخی رشتہ، ان کی سرحدیں بھی نہیں ملتی. ہاں ہمارا جو قبائلی علاقہ ہے، وہ چاہے شمالی وزیرستان ہو جنوبی وزیرستان ہو، یہ بالکل افغانستان کے ساتھ ہے، اس کی پشتون بیلٹ جو ہے ہمارے ساتھ ملتی ہے، اور ایک ہی قبائل ادھر ہیں وہ ادھر ہیں، ایک ہی زبان بولنے والے اور ایک ہی کلچر رکھنے والے لوگ، اس میں کوئی شک نہیں. یہاں کے لوگوں کو اگر آپ طالبان کہیں جو اپنے آپ کو ان کے ساتھ افیلیٹ کریں تو بات سمجھ میں آتی. سوات کو طالبان، سوات والوں کو طالبان کس بنیاد پہ کہا گیا؟ اور پھر وہاں پر جو کچھ ہوتا رہا اس عرصے کے اندر، جو تخریب کاری کی واقعات ہوئے ہیں اور طالبان کے بھیس میں جو کیے گئے، اور جس میں ہمارے حکومت کے عناصر بھی شامل تھے، اس کے ثبوت موجود ہیں کرنے والوں میں، الزام فوراً طالبان پر. لفظ طالبان کو جس طرح سے بدنام کیا گیا ہے، بھائی وہ طالبان نہیں تھے، ان کا اس وقت تک کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کوئی رابطہ بھی نہیں تھا، پھر کیا ہوا؟ لیکن سارا پریس بول رہا طالبان، انہوں نے تذکور اڑا دیا، انہوں نے یہ کر دیا، ذبح کر دیا، فلاں کر دیا. یہ ہے میڈیا کا رول، اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ہمیں تو ہر معاملے میں ڈکٹیشن اوپر سے ملتی ہے، آپ کا بجٹ بھی وہ بناتے ہیں، اور جو اندر کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو بجٹ وہاں سے بن کر آتا ہے، ہماری یہاں پر جو ٹیم بیٹھی ہوتی ہے وہ 100% اس کو اپروو کر دیتی ہے، کسی ایک چیز پر بھی آبجیکشن کرنے کی بھی انہیں ضرورت نہیں ہوتی. نیگوشیٹ ہی کریں کہ بھائی یہ مشکل ہے یہ مسئلہ، آپ نے تو لکھ دیا، ہمارے عوام کے لیے مسئلہ بنے گا، ہمیں پرابلم ہوگی، اس کی بھی ہمت نہیں ہے، یہ تو اس درجے کے غلام ہیں. تو یہ معاملات بھی کیا میڈیا پر کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ سب وہیں سے ڈکٹیٹ ہوتا ہے. کون سا اسلام آئے گا؟ حدود آرڈیننس ختم کر کے تحفظ حقوق نسواں بل جو بنے گا وہ کن اصولوں پر ہوگا؟ وہ بھی وہیں سے ڈکٹیٹ ہوا ہے، اور اس کے لیے بھی میڈیا کو جیسے استعمال کیا گیا، شاید آپ میں سے بعض کو یاد ہو، حدود آرڈیننس کے خلاف جو مہم چلائی گئی تھی، جس بڑے پیمانے پر چلائی گئی. لیکن ہمارا حافظہ بھی خاصا کمزور ہے. یہ صورتحال ہے کہ دجالیت کا ظہور ہر طرف ہے، دکھایا کچھ اور جاتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اور پھر جہاں جب فوجی ایکشن شروع کیا گیا تو ویسے بھی میڈیا کا دروازے بند کر دیے گئے. اب تو جو آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز آئے گا وہی آسمانی ہے، بس نو ادر انفارمیشن، اسی کو نشر کرو، اسی پر تبصرے کرو، اسی کے حوالے سے جو ہے وہ مذاکرے ہوں. یہ ہے وہ چہرہ روشن، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. یہ بیوقوف بنایا جاتا ہے جمہوریت کے ذریعے کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کوئی الیکٹ کیا ہے، اس سے بڑی ان کو بیوقوف بنانے والی کوئی اور شے نہیں ہو سکتی. رائے عامہ کو ہموار کون کر رہا ہے؟ عام آدمی امریکہ میں الیکشن لڑ سکتا ہے؟ وہاں کی الیکشن کمپین کے اوپر خرچ کتنا آتا ہے معلوم ہے؟ اگر آج کی جمہوریت کا امام امریکہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ سراسر فراڈ ہے. یہ ہے ساری صورتحال، اور یہی پر یہاں پر میڈیا کو بھرپور طور پر استعمال کر کے، میڈیا اور سرمایہ دو چیزیں، حقیقت کو اور ہی رنگ میں پیش کر دو، حقیقت چھپا کر جو دکھانا چاہتے ہو وہ دکھاؤ، حقیقت بنا کر جھوٹ کو فریب کو حقیقت کے روپ میں پیش کر دو اور ساری دنیا اس کو مان لے. یہ ہو رہا ہے آج ہر پیمانے. اقبال کی بات اور تھی، وہ حقیقت بھی نگاہ کسی کسی کو ملتی ہے. انہوں نے تو اس جمہوری نظام کا بھی، مغرب کے جمہوری نظام کو، جس کو کہا جاتا تھا کہ شاید یہ انسانیت کی معراج ہے، انسانی حقوق جس میں ہر شخص کی پارٹیسپیشن ہے حکومت چلانے کے اندر، حکومت کے معاملات کے اندر، ہم یہاں تک لے آئیں، گراس روٹ لیول تک لے آئیں، اقبال نے اس کا تجزیہ کر دیا تھا. اسی طریقے سے وطنیت کیا شے ہے، اس کا بھی تجزیہ کیا تھا. لیکن یہ حقیقت بھی نگاہ کسی کسی کو ملتی ہے. میں میرا یہ مضمون نہیں ہے، میں اقبال کے ایک دو شعر اس حوالے سے سنا رہا ہوں کہ اے اہل نظر، اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. شے کی حقیقت ایک ہے ظاہر. حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ شامل تھا، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، پروردگار مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ایت سچ ہیں. یہ ایکسٹیریئر، گلٹرنگ ایکسٹیریئر اور ویسٹرن سیویلائزیشن، اقبال نے اس کے بارے میں کہا. چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سر شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات. اور یہ سارا جو گلٹرنگ ایکسٹیریئر آف ویسٹرن سیویلائزیشن ہے، حقیقت میں اندر کیا ہے؟ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں. اسی کی ایک مثال یہ آپ کی اس دور کی کرنسی، یہ کرنسی پیپر، پیپر کرنسی کیا چیز ہے؟ یہ دھیلے کا بھی پیسہ نہیں ہے جس کو آپ 500 روپے کا نوٹ، 5000 کا نوٹ کہتے ہیں، اس کی کیا ویلیو ہے؟ یہ بھی دجل. یہ نظام بھی جب بیٹھے گا تو جس طریقے سے بیٹھے گا، وہی آپ کی کویت کی کرنسی تھی نا، ایک وقت میں کوڑیوں کے بھاؤ بک رہے تھے، جو دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی شمار ہوتی تھی. یہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے لیکن آپ نے پیدا کر کے دکھا دی، ساری قوت خرید اسی سے مل رہی ہے آپ کو. اور یہ اب تو الیکٹرانکس کے اندر ہی آ گئی ہے، صرف پیپر سے بھی الیکٹرانکس کے اندر بدل گئی ہے، ادھر ہی کو جا رہا ہے معاملہ. حقیقت کچھ پیچھے ریزرو بھی نہیں ہے. ایک زمانے میں کم سے کم جو کرنسی چھاپا کرتے تھے تو اصول ہوتا تھا دنیا میں کہ اس کے پیچھے گولڈ ریزرو ہونے چاہیے ایٹ لیسٹ. وہ قید بھی ایک وقت میں اٹھا دی گئی، اور یہ سارا کنٹرول بھی یہود کے ہاتھ میں ہے جو اس دجالی تہذیب کے کو لیڈ کر رہا ہے. بہر کیف، اب دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت گرد کون ہے؟ فتنہ انگیز کون ہے؟ فتنہ انگیزی کیا چیز ہے؟ اس کے حوالے سے میں نے قرآن مجید کا ایک مقام تلاوت کیا ہے شروع میں، سورہ بقرہ کی کچھ آیات تھے. فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ یہ تو بہت بڑی سنگین بات ہے، گناہ کی بات ہے. اس کے ان آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے. ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی کہ مسلمانوں کے ہاتھ اب کھول دیے گئے، ہجرت سے پہلے حکم تھا کفو ایدیکم، تمہارے ساتھ جو کچھ چاہیں یہ کفار کریں، تم نے ہاتھ بھی اٹھانا نہیں ہے، جواباً مدافعت بھی نہیں کر سکتے، دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹانا چاہیں لیٹ جاؤ. اب ہاتھ کھول دیے گئے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد ایک اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی. آپ نے مدینہ پہنچ کر باقاعدہ جنگ کے آغاز سے قبل کفار کو یہ میسج دینے کے لیے کہ ان کے تجارتی قافلے اب محفوظ نہیں ہیں، تجارتی جو شاہراہیں تھیں، جو ایک شام کی طرف جانے والی شاہراہ اور دوسری یمن کی طرف جانے والی شاہراہ، اس پر کچھ فوجی دستے بھیجنے شروع کر دیے، 8-10 افراد 20 افراد. لیکن یہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، لڑنا وڑنا نہیں ہے، بس جاؤ اپنی پریزنس شو کرو وہاں، موجودگی، تاکہ انہیں احساس ہو اب ہمارے یہ قافلے محفوظ نہیں ہیں. اس لیے کہ اگلا مرحلہ آنا تھا، قتال کا مرحلہ آنا تھا. بیت اللہ کو 360 بتوں سے پاک کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر قدم اٹھانا تھا، اسی کی یہ تمہید تھی. ایک واقعے میں ایسا ہوا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو ایک دستہ بنا کر بھیجا تھا یمن والی شاہراہ پر، طائف کے قریب نخلہ کی وادی میں، وہ قافلے والوں سے، مشرکین کا قافلہ تھا قریش کا، قریش مکہ کا، اس کے ساتھ کچھ بٹ بھیڑ ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں ان کا ایک بندہ مارا گیا. یہ غزوہ بدر سے کافی پہلے کی بات ہے، ابھی کوئی غزوہ نہیں ہے، کوئی سرایا سریا نہیں. اور اس کے اوپر اضافی مسئلہ یہ بن گیا کہ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ جمادی الاخرہ کی آخری تاریخ ہے جبکہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور رجب کا مہینہ اشہر حرم میں داخل ہے، وہ چار محترم مہینے کہ تمام عربوں کے نزدیک اب دور جاہلیت میں بھی یہ محترم ہے، اس میں کسی پر حملہ نہیں ہوگا، کوئی قافلوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی خونریزی نہیں ہوگی، یہ امن و امان کے مہینے ہیں۔ اس لیے کہ یہ چار مہینے کس لیے تھے؟ ان میں سے تین مہینے حج کے سفر کے لیے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں محترم مہینے۔ اور رجب کا مہینہ ان کے ہاں جو ہے وہ طے تھا کہ اس میں عمرے کے لیے دور سے قبائل آیا کرتے تھے، لہذا یہ بھی اشہر حرم میں شامل ہے۔ اب وہ رجب کی پہلی تاریخ ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ایک مشرک قتل ہو گیا، اور بظاہر مسلمانوں نے ظلم کیا، وہ قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ مٹ بھیڑ کی، ایک بندہ مار دیا، دہشت گردی کی واردات ہو گئی بظاہر۔ اس پر اب آپ دیکھیے کہ انہیں طوفان اٹھانے کا موقع مل گیا، ایک تو ہمارا بندہ ناحق مار دیا، اور یہ مسلمان، یہ اپنے آپ کو امن کا پیغمبر کہتے ہیں اور کتنے دعوے کرتے ہیں اس کے امن و امان کے، اور اشہر حرم کی حرمت کو پامال کیا انہوں نے، رجب کے مہینے میں ایک بندہ قتل کر دیا جو تمام اہل عرب کے نزدیک جاہلیت میں بھی بہت بڑا سنگین گناہ تھا۔ موقع مل گیا انہیں، پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا دیا۔ اب سنیے قرآن کا جواب اس حوالے سے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ ہاں ہے تو بڑی بات، بڑی غلطی ہے، سنگین بات ہے، لیکن اب آگے سنیے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام میں داخلے سے، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، وإخراج أهله منه، اور وہاں کے رہنے والوں کو، مکہ کے رہنے والوں مسلمانوں کو ناحق اس سرزمین سے نکال باہر کرنا، اکبر عند اللہ، یہ زیادہ بڑے جرائم ہیں اللہ کے نزدیک۔ والفتنة اشد من القتل، اور قتل کرنے کے مقابلے میں فتنہ انگیزی بہت بڑا جرم۔ ٹھیک ہے مسلمانوں سے غلطی ہوئی ہے، لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین سے دور رکھنے کی کوشش کرنا، ایسے حالات پیدا کرنا، مسلمانوں پر سختیاں کرنا، جو اسلام لے آئے اسے ٹارچر کر کے اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو اللہ کے دین سے متنفر کرنا، اللہ کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ فتنہ انگیزی اس قتل کے مقابلے میں، اور حرمت والے مہینے میں قتل کے، ناحق قتل کے مقابلے میں بھی کہیں زیادہ بڑا جرم ہے اللہ کے۔ فتنہ کیا ہے اس کو سمجھیے، والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل کے مقابلے میں بھی بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ اصل فتنہ کیا ہے؟ ویسے تو دنیا ہی فتنہ ہے اپنی جگہ، آزمائش، اہل ایسے حالات پیدا کرنا کہ ایمان پر کاربند رہنا مشکل ہو جائے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، شریعت کے نفاذ کا رستہ روکنے کی کوشش کرنا، اور اللہ کے دین کے مقابلے میں باطل نظام کو قائم رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ ہے اصل فتنہ۔ ازرو قرآن، انسانوں کو آپ اللہ کے دین، اللہ نے جو نظام شریعت قانون دیا اس سے روک رہے ہو، ان کی عاقبت برباد کر رہے ہو، انہیں ایسے حالات ان کے لیے مشکل پیدا کر دیے کہ وہ ایمان اور اسلام کا رستہ چھوڑ کر کسی اور طرف جا رہے ہیں، وہ ماحول جس کے اندر شیطانی اقدار جو ہیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہو، نوجوانوں کے اخلاق بگاڑے جا رہے ہیں، روحانیت کے رستے بند کر کے اور مادیت کی طرف لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کا نظام نہیں ہوگا، باطل نظام ہوگا، تو وہ ابلیسی نظام، اس میں کوشش یہ ہوگی کہ وہ ماحول کریٹ کیا جائے، وہ ویلیوز پروموٹ کیے جائیں کہ جس میں لوگ دنیا داری، دنیا پرستی، ہوس پرستی کا شکار ہو جائے اور آخرت برباد ہو جائے اور اللہ کے دین کی طرف توجہ ان کے لیے ناممکن بنا دی جائے. یہ ہے سب سے بڑا فتنہ اور یہ سب سے بڑا جرم ہے اللہ کی. باقی ساری چیزیں کم. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اس سے پہلے بھی ایک جگہ یہ مقام یہ موضوع آیا تو وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. فتنہ جو ہے وہ تو قتل سے بھی بہت بڑا ہے. بلکہ یہاں پر اکبر کا لفظ ہے, اس سے پہلے آیات میں اشد کا لفظ آیا. اس چیز کو نظر انداز کر کے چند واقعات اور جس کا اصل سبب کون ہے وہ بھی یہی نظام ہے, یہی شیطانی قوتوں کی نوکری اور چاکری ہے جو ہم کر رہے ہیں. کیری ڈوگر مل کیا ہے؟ کیری ڈوگر بل کے اندر ہماری ساری بحث یہ ہو رہی ہے کہ اس میں کچھ شرائط ایسی ہیں جس میں گویا کہ امریکہ مزید سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہا ہے یہاں کے, اور پاکستان کو باندھ دینا چاہتا ہے. اور اس کی تو خواہش یہ ہے, ظاہر بات ہے کہ امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ کوئی ایک جو ہے اوپر بیٹھا ہوا اس کو کنٹرول امریکہ کر لے اور پھر اس کے ذریعے اپنے سارے کام ایجنڈا نکلواتا رہے, اور جمہوریت کی بجائے آمریت اسے زیادہ سوٹ کرتی ہے. فوجی آمریت ہو تو اور زیادہ سوٹ کرتی ہے, لیکن ہو امریکہ کے کنٹرول میں سارا. چنانچہ اس غلامی کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جو پہلے ہم غلام ہیں, کیری ڈوگر میں ایسی شرائط اور شامل کر دی گئی کہ ہم اور بھی جہاں غلام کسی حد تک کوئی غلامی سے نکلنے کی کوشش کر سکتا تھا وہ رستہ بھی بند کر دیا جائے. ٹھیک ہے, اس پر قوم اٹھی ہے, بات کی ہے, یہ الگ بات ہے کہ سارے احتجاج کے باوجود پھر منظور کر لیا گیا, اس لیے کہ ہیں ہی ہم غلام. 8 سال ایک شخص مسلط رہا جو کہا گیا تھا جمہوریت پر شب خون مار کر اوپر اقتدار میں آیا, اگلے کو ہم نے خود اپنے سر کے اوپر بٹھایا, وہ اس سے چار ہاتھ آگے کا جو ہے امریکہ کا وفادار نکلا. بلکہ پتہ ہی تھا سب کو, لیکن اس پہلو کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یہ کیری ڈوگر بل کے اندر پاکستان کی جو مدد کی جا رہی ہے وہ کس بنیاد پہ کی جا رہی ہے, کون سا کارنامہ پاکستان نے انجام دیا ہے, کیا ہماری سروسز ہیں جن کی یہ قیمت دی جا رہی ہے, ان کو کوئی نہیں دیکھتا. وہ کیا ہے, وار آن ٹیرر جو انہوں نے شروع کی ہے اسلام کے خلاف, اس میں ان کی مدد کرنا, ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا, مسلمان ہوتے ہوئے اپنے ہی بے گناہ شہریوں کا قتل عام کرنا. یہ ابھی بھی کل فکر پرسوں فکر آئی تھی, کتنے سو افراد ڈرونز حملوں میں بے گناہ مارے جا چکے ہیں, ان کا خون کس کی گردن پر ہے؟ یہ پاکستانی عوام, قبائلی عوام جو ہے کیڑے مکوڑے, آپ اپنے ایک دو جو ہے بندے مارنے کے لیے روزانہ بیسیوں جو ہے بے گناہ مار دیں, بچے اور عورتیں اور بوڑھے اور جوان, اور اس پر ہماری حکومت احتجاج نہ کرے بلکہ ان کے ساتھ شریک ہو کر یہ کام کرے. یہ اس کی آپ کو جو ہے وہ تنخواہ مل رہی ہے, یہ جو آپ کام کر رہے ہیں, جو فتنہ انگیزی امریکہ پھیلا رہا ہے پوری دنیا میں اس کو پروموٹ کرنے میں جو آپ اس کی مدد کر رہے ہیں, اور اپنے ہاتھوں اپنے بے گناہ شہریوں کو مار رہے ہیں. ایک ناحق کوئی شخص جو اگر قتل ہوتا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہے. وہاں جو سینکڑوں جو ہیں جان سے گئے ہیں ڈرون حملوں میں, اس سے پہلے اور بہت سے انہوں نے جو واقعے کیے ہیں, یہ تو میں بات کر رہا ہوں وزیرستان کی, ڈباڈولا میں اس سے پہلے جو وہ کر چکے ہیں اور بار بار کر چکے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ ان کا ایک مر جائے تو وہ آپ سے انتقام لیتے ہیں, ہر جانا وصول کرتے ہیں, اور آپ کو اس پر احتجاج کرنے کی بھی جو ہے ہمت نہیں, جرت نہیں. بلکہ حقیقتاً ہماری حکومت کی پوری اس کے اندر تائید اور تعاون شامل ہے. اسلام کا اس سرزمین سے اسلام کی بنیادوں کو کھرچنے کے لیے جو اقدامات مشرف نے بھی کیے اور جو اب تک جاری ہیں, ساری پالیسیز وہی چل رہی ہیں. یہ اس کی تنخواہ ہے, یہ اس کا معاوضہ ہے کیری ڈوگر بل. ہاں, یہ کام کرتے رہو کرتے رہو, اور ہماری وفاداری کرو, اور اسلام کو اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے میں ہمارا ساتھ دو, تو ہم تمہاری آئندہ بھی مدد کریں گے. اور مزید شرائط یہ بھی ہے کہ آئندہ پورے طور پر ہماری غلامی میں آ جاؤ. یہ بے غیرتی کی انتہا ہے. اور پھر اللہ کے ساتھ غداری ہے, بے وفائی. اس کو تو ٹھوکر مار کے جو ہے اڑا دینا چاہیے. ہم اپنے وسائل پر کیوں نہیں بھروسہ کر سکتے؟ اگر بھٹو صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ گھاس کھا لیں گے ایٹم بم بنائیں گے, بات بہت اونچی تھی. ایٹم بم بنا دیا, لیکن اپنے مقصد کیا تھا؟ کہ ہم ایک باعزت قوم کے طور پر جینا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے آج ایٹم ہماری ضرورت ہے انڈیا کے مقابلے میں, اس لیے کہ وہ بھی ایٹمی قوت ہے. اور اس باعزت زندگی گزارنے کے لیے ہم گھاس کھانے کو تیار ہیں, کسی کے دباؤ میں آنے کو تیار نہیں. آج کیوں نہیں اس پر عمل ہو سکتا؟ ہو کیا رہا ہے؟ مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے پہلے ہی. بھئی اللہ تعالی ختم ہو جائیں گے, آئیں سب لوگ. یہ سرکاری ملازموں کو جو, اور ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بے شمار برات دی گئی ہے, کس بات کی؟ یہ تو پہلے ہی وڈیرے جاگیردار ہیں ان میں سے اکثر. کرے قوم کی خدمت, بلا معاوضہ کرے, کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو ساری دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں پاکستان کے لیے, جو بعض دولت اکٹھی کی ہوئی واپس کیوں نہیں لاتے پاکستان میں؟ اگر کوئی پاکستان کے ساتھ وفاداری اور خیر خواہی ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یا یاسیاں چھوڑے کچھ عرصے کے لیے, لیکن نہیں, ہم نے طے کر لیا کیری یو روگر بل منظور. ساری قوم چاہے خلاف ہو, لیکن ساری قوم خلاف ہے بھی نہیں نا, مصیبت یہ. ہمیں غلامی منظور ہے, ہمیں گیدڑ کی زندگی منظور ہے. ہزار سالہ گیدڑ کی زندگی گزاریں گے, باعزت باغیرت زندگی ہمیں نہیں چاہیے. ہاں ہمیں لقمہ تر چاہیے, اور یہ لقمہ تر بھی کن کو ملتا ہے؟ پوری پاکستانی قوم کو ملتا ہے. ایک مخصوص طبقہ ہے, ساری برات اس تک پہنچتی. تو حقیقت میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیری لوگر بل اٹ سیلف کس بات کی خیرات ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے, اور ہمارے لیے کس درجے انسلٹنگ ہے, اور دینی اعتبار سے اس کے اندر کتنا وہ اللہ سے بے وفائی اور غداری, اللہ کے دین سے غداری کا مظہر. اسی طرح دوسرا مقام ہے سورہ شورا کا. سورہ شورا کا مرکزی مضمون ہے اقامت الدین. اللہ نے یہ دین عطا کیا کہ اس لیے نہیں کہ اس کی تلاوت کر لیا کرو اور اس کو اٹھا کر جو ہے اوپر ریشمی جزدان میں لپیٹ کر کسی طاق میں رکھ دو. قرآن و سنت کی تعلیمات, اللہ کا دین, پورا نظام عدل اجتماعی جو دیا ہے, میزان دی ہے, اس کو نصب کرو, قائم کرو. اور قائم کرنے والوں کے اوصاف کیا ہیں؟ انہی میں فرمایا کہ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے نکلتے ہیں. ان کے اور اوصاف بھی پیچھے بیان ہوئے ہیں. یہ صرف آخرت کے طلبگار ہیں, دنیا کے طلبگار نہیں. اور جو نماز پڑھنے والے ہیں اور اپنے رب کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں, وہیں پر یہ بس بھی آیا کہ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون, جب ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے تو وہ انتقام بھی لیتے. یہ بت مت کے بھکشو نہیں ہیں کہ جو مرضی کرو اور وہ بدلہ نہ لیں. انہیں اللہ نے حق دیا ہے, ان کے ساتھ زیادتی کرو گے, ظلم کرو گے, وہ انتقام لیں گے. وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, اور برائی کا بدلہ اس جیسی ہی برائی ہے, جیسا کسی نے ظلم کیا اتنا ہی اس کے ساتھ ظلم کیا جائے گا, اس کا بدلہ وہی ہے. وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ, ہاں جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کے لیے کوشش کرے, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, اللہ اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. یہ ایک بہت بڑا خیر کا کام اپنی جگہ ہے, لیکن اصول اصول ہے اپنی جگہ. ساتھ ہی فرمایا وَلَمَنْ انتصر بعد ظلمه، اور جو کوئی انتقام لے اور بدلہ لے اس کے بعد کہ اس کے ساتھ کسی نے ظلم اور ناانصافی کی ہو، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، ایسے لوگوں کے اوپر کوئی الزام نہیں. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق، اصل الزام ان پر ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ ناجائز ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچا رہے ہیں ناحق. زمین میں فساد کون مچا رہا ہے؟ فتنہ کون پیدا کر رہا ہے؟ سب سے بڑا امریکہ ہے، اور ہماری حکومت اس کی شریک فرنٹ لائن الائن ہے، پورا تعاون کر رہی ہے اس کے ساتھ. قبائلی علاقے میں فوج کشی کس نے کی تھی پہلے؟ مشرف صاحب نے کی تھی، یاد ہوگا آپ کو، یہ بات غالباً 2005 کی ہے. تو اس وقت کیا کہا تھا؟ مجھے تو الفاظ یاد ہیں، یہ ہم کسی کے دباؤ میں نہیں کر رہے، یہ ہم اپنے قومی مفاد میں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو امریکہ خود کرے گا. سبحان اللہ، دباؤ نہیں آپ پر، ساری دنیا کہہ رہی ہے، تمام مخلص لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے یہ نہ کرو یہ حرکت. یہ قبائلی لوگ ہمارے وفادار ہیں، انہوں نے کشمیر لے کے دیا تھا ہمیں، پورا لے دیا تھا، یہ بھی شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم. اس وقت کا بھی جو جتنا کچھ کشمیر کا حصہ ہے یہ ان کا دیا ہوا ہے. ابھی تو پاکستانی فوج نام کی کوئی شے ہی نہیں تھی، امریکہ کے منہ سے جو کھینچا تھا، اور انہوں نے پورا کشمیر دلا دیا تھا. یہ پھر ہماری قیادت کی نہلی تھی، اس وقت کی قیادت، اور ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن کرنا، یہ ہمارے مغربی سرحد کے محافظ اور طالبان کے دور میں آ کر تو معاملہ اور بہتر ہو گیا. آپ ان کے ساتھ ظلم کریں، وہ تو پوری طرح آپ کی جورسڈکشن میں بھی نہیں ہے، ان کا ایک علیحدہ تشخص بھی ہے، اسی لیے اسپیشل سٹیٹس ہے، وہ پاٹا ہو یا فاٹا ہو. ظلم آپ نے کیا ہے پہلے، اور امریکہ کے دباؤ پر کیا، اس وقت سے یہ معاملہ شروع ہوئے. پھر اس سے پہلے بھی تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس ملک کے اندر جہاں بھارت اور انڈیا کا مسئلہ چل رہا ہے پرانا، وہاں کوئی واقعہ ہو آج سے 20 سال پہلے بھی ہو تو آئی ایس آئی پر الزام لگتا ہے، اور یہاں پر بھی اس سے پہلے جو شیعہ سنی ایک زمانے میں بہت زیادہ خون ریزی شروع ہوئی تھی شیعہ سنی کشیدگی کی آڑ میں، اور جب بھی ٹریس بیک کیا گیا تو پیچھے سے سازش را کی نکلی ہے، لیکن ہماری حکومت ان کا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اگر الزام لگا دے انڈیا پر اور را کے اوپر، کہ تو بزدلی کا بغیرتی کا یہ حالت عالم ہے. وہاں ہر چیز کا الزام آئی ایس آئی پاکستان ثابت بھی نہ ہو، اور یہاں ثبوت مل جاتے ہیں پھر منہ میں گنگنیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ خام خواہ ناراض نہ کر بیٹھے اپنے آقاؤں کو. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ اس شیعہ سنی اس منافرت کی آڑ میں اصل میں راہ ہے جو پاکستان سے بدلہ لے رہی تھی، جو کچھ ہم کشمیر میں کر رہے تھے اس کا بدلہ وہ یہاں لے رہے تھے. حقائق کو سمجھنا چاہیے، حقائق سے آنکھیں چرا کر اور عوام کو جو ہے اندھیرے میں رکھ کر مسئلے حل نہیں ہوتے. کشمیر میں ہماری پالیسی جو ہے بڑی واضح ہے، لیکن وہ واضح کیا ہے؟ زبان سے کچھ اور ہے، عملاً کچھ اور ہے. یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا جہاد کشمیر، ہم یہ کہتے تھے، ہمارا حکومتی موقف یہ تھا، یہ وہاں کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر. اور اس کے جواباً پھر انہوں نے وہ کام شروع کیے شیعہ سنی کی آڑ میں، اور یہاں پر سرفرے لوگ تو آپ کو ملی جاتے ہیں ہر طرح کے، اسی پاکستانی قوم میں سے بے شمار غدار بھی ان کو ملتے ہیں، جاسوس بھی مل جاتے ہیں، قدم قدم پر موجود ہیں. اس لیے کہ ایمان سب سے زیادہ چیپ شے ہے، 2% کا فائدہ دیکھو ایمان بیچ دو. دیانت اور صداقت کا معاملہ، کرپشن تو آخری درجے میں ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ سے یہ کام کرتے رہے، لیکن پھر یہ جب سے ہم نے قبائلی علاقوں میں معاملہ کیا ہے امریکہ کے دباؤ پر فوجی ایکشن کا، اس وقت اتنے بھرپور انداز سے نہیں تھا جو اب ہو رہا ہے، اور سارے سمجھدار لوگ جو ہے حکومت کو تنبیہ کر رہے ہیں یہ اس ملک کو قوم کی جڑیں کھودنے کے مترادف ہوگا، سارا نقصان ہمارا اپنا ہوگا، ایک ایسی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے، اور ثابت ہمارے اوپر کیا جا رہا ہے تم اپنی جنگ لڑ رہے ہو، یہ وشیش سرکل بن گیا ہے۔ جب آپ ظلم کرتے ہیں، بے انصافی سے کام لیتے ہیں، وہاں سے ریئیکشن ہوتا ہے۔ قبائلی لوگوں کی نفسیات کو سمجھیے، وہ آزاد منش لوگ ہیں اور مہمان نواز لوگ بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ زیادتی کی جائے تو انتقام لیتے ہیں۔ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، بدلہ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو ان کے اندر بھی ریئیکشن ہوا، جب وہاں سے کچھ ایسے لوگ پکڑے گئے، ہم نے کہا یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں بھائی، اب اور زیادہ فوج کشی کرو، یہ وشیش سرکل ہے۔ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اصل مجرم کون ہے؟ اصل ذمہ دار کون ہے؟ اس کا تعین کریں۔ یہ چند واقعات کو دیکھ کر، اور وہ بھی ہمیں نہیں معلوم کس نے کیا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان کو طالبان جیسا جو ہے وہ اسلامی یونیورسٹی کے اندر ایسی حرکت کر سکتا ہے، لیکن اس کو کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ یہاں پر را کتنے عرصے سے جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور کیا کچھ اس نے نہیں کیا اس سے پہلے، اور ابھی بھی بہت سے معاملات پہ آپ نے را کے جو ہے وہ ثبوت پائے ہیں اس سے پہلے، جن کا الزام لگایا گیا کہ طالبان کے اوپر جاتا ہے۔ پلاننگ کرنے والے وہ ہیں، ہاں سر پھرے لوگ آپ کو مل جائیں گے، اور جب آپ اپنی قوم کے ساتھ ظلم کریں گے تو پھر ایسے لوگ انہیں زیادہ آسانی سے ملیں گے، جو ہماری اسلام میں جن کا میٹر گھوم چکا ہوگا اس ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے، جن کی بچیاں شہید ہوئی ہیں لال مسجد کے واقعے میں، کیا وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوں گے؟ وہ لوگ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اور پھر وہ اگر ان میں سے کوئی شخص جو ہے ان کا اعلی کار بن جائے تو آپ کہیں گے دیکھو یہ دہشت گرد ہیں، یہ جو اسلام کا نام لیتے ہیں۔ یہ ہے وہ دجل، اصل حقیقت کو دیکھنے کے بجائے ہم سرفیس پہ دیکھنے کے عادی ہیں، اور یہی کچھ ہمارا میڈیا کر رہا ہے اور کرایا جا رہا ہے اس کے ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور اپنے کانوں سے سننے والے نہیں ہیں، ہم عادی ہو چکے ہیں۔ تو یہ قرآن کا انداز کیا ہے؟ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو انتقام لے اس کے بعد کہ اس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو۔ کیا 9/11 سے پہلے ایسے کوئی واقعات تھے؟ کہاں سے شروع ہوا ظلم؟ کس نے کیا؟ سب سے بڑھ کر ظلم امریکہ نے کیا، اس کا ساتھ دیا پاکستان نے، اور پاکستان نے امریکہ کے دباؤ پر اپنے ہی شہریوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اپنے ہی لوگوں پر، مسلمانوں پر۔ اور ہمارے صدر صاحب تو اب ان کی غالباً وہ کتاب ہی ان کا اعمال نامہ بن جائے گا قیامت کے دن، تو ان کے لیے کافی ہو جائے گا، تو انہوں نے کتاب لکھ دی ہے جس میں بڑے فخر سے کہا ہے کہ ہم نے اتنے بندے پکڑوائے، اتنے ڈالر وصول کیے۔ اور یہ کچھ امریکہ کے لیے کیا انہوں نے، جو کچھ کیا یہی ان کے لیے کافی ہوگا اعمال نامہ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہی کچھ وہی پالیسی آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد اس کے ریئیکشن میں جو کچھ ہوتا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو ریئیکشن میں بدلہ لے اور زیادتی کرے اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ آپ کی عقل اصل ہے فیصلہ کرنے والی، اللہ کا کلام ہے، حق بات کون سی ہے؟ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، اصل مجرم جن پر الزام ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے قوت کا غلط استعمال کرتے ہیں، جن کے پاس ڈنڈا ہے اور وہ لاٹھی کا استعمال کر کے ظلم اور ناانصافی کا بازار گرم کر دیتے ہیں، وہ ہے اصل مجرم، الزام ان پر ہے۔ اور یہ بات بڑی صحیح ایک مرتبہ کر دی تھی مشرف نے شروع میں تو وہ جہاد کشمیر کے بھی چیمپئن بن گئے تھے، اور وہاں پر یو این او کے فلور پہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے دہشت گردی جو ہے اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے، ہونا چاہیے، بہت پہلے کی بات ہے، لیکن دہشت گردی کے اصل محرکات کا جائزہ لیا جائے، جب تک وہ محرک آپ ختم نہیں کریں گے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ اوپر سے ظلم ہوگا تو یہ ریئیکشن ہوگا، جب یہ ریئیکشن ہوگا تو آپ لوگوں کو کہیں گے او ہو ہو یہ تو بڑے ظالم ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے بدلہ لیا، انتقام لیا. آپ ناحق مارے بے گناہوں کو، صاف لائسنس ہے آپ کے پاس، کوئی اور مار دے، اس کو کس نے لائسنس دے دیا، بڑا ظالم ہے. اور ہمیں یہ نہیں پتا ابھی یہ واقعات جو ہیں ان کے پیچھے اصل میں کون ہے، لیکن سرپرے لوگ مل جائیں گے، کسی قوم سے ملیں گے، اور اکثر واقعات جو ہیں اس کے پیچھے راہ ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں. لیکن ہم دکھا کر انہی مظلوموں کو ظالم ثابت کر کے اور زیادہ اس پر فوج کشی کریں گے. جب اور زیادہ آپ کریں گے تو پھر آپ ان کی نسلیں بھی جو ہیں وہ پھر انتقام لیں گی آپ سے. یہ جو بیج بوئے جا رہے ہیں یہ پھر نسلن بعد نسلیں چلیں گے. یہ پاکستان کی بنیادوں کو کھودا جا رہا ہے، اور کدال بھی ہمارے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے، خود ہی کھودو. اور اس کے لیے جسٹیفیکیشن بھی خود ہی دو. سنا چاہیے کچھ آج ہم کر رہے ہیں، اور اس لیے کرنے پر مجبور ہیں کہ معاشی طور پر غلام بن چکے ہیں. حقائق کو فیس کریں، طے کریں کہ اس قوم نے کوئی باعزت زندگی گزارنی ہے یا امریکہ کی غلامی ہی ہمیشہ کرنی ہے. اور جب امریکہ کے غلام بنیں گے تو ہم سے زیادہ ذلیل اور رسوا کوئی نہیں ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس وقت قوم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. ظاہری اسباب کے اعتبار سے آپ کہیں گے کہ ہم اس لیے غلامی پر مجبور ہیں، کیری لوگر بل ماننے پر دیوالیہ ہو جائیں گے، ہمارے پاس ذخائر تھوڑے رہ گئے ہیں، کیا ہو جائے گا. افغانستان بھی جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ تو 20 سال خانہ جنگی رہی، ہر کچھ بھی نہیں تھا وہاں، اور ساری دنیا اس کے اوپر ٹوٹ پڑی. سختیاں آتی ہیں، سختیوں کے بعد ہی قومیں جو ہیں وہ دوبارہ باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہوتی ہیں. تو ظاہری اسباب میں تو ہم کہیں گے کہ ہماری یہ معاشی بدحالی ہے جس کی وجہ سے ہم امریکہ کی ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہیں، وہ کیری لوگر بل ہو، واٹس ایور، وہ ہمیں دباؤ میں جو ہے وہ سوات کو بھیجے، وہ ہمیں وزیرستان بھیجے، وہ ہم سے کہے کہ لوگ پکڑ پکڑ کے ہمارے حوالے کرو، اپنے ہی کرو، پاکستانی شہری بھی کرو، فنا بھی کرو، قبائلی بھی کرو، مجبور ہے، غلام ہے وہ، بڑی قوت. لیکن عالم اسباب سے اوپر دیکھیں تو جو آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، یہ ہمارے اپنے جرائم کا نتیجہ ہے، اللہ سے، اللہ کے دین سے بے وفائی کا نتیجہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں. بما کانوا یصنعون، اپنے رویے کو ٹھیک کر لیں، اللہ اور اس کے دین سے اللہ کے ساتھ وفاداری، یہ قوم بحیثیت قوم اس کا عہد کرے، قوم کا ایک بڑا حصہ اس رخ پر آ جائے، پھر حالات بدل جائیں گے، پھر اللہ کی مدد اور رحمت ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی. لیکن طریقہ وہی ہے، ورنہ پھر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بد سے بدتر، بدتر سے بدترین کی طرف ہماری ایک سفر ہے کہ جو بڑی تیزی سے جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے منطقی انجام سے بچائے، اس ملک کو بھی محفوظ رکھے، پاکستانی قوم کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ایمان اور اسلام کو بھی اللہ تعالی سلامتی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.